پڑھو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ينهى عن إضاعة المال, مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے. نمبر ایک, مال کو خرچ کرنا نامناسب موقع پر, نامناسب وقت پر. نمبر دو, اللہ کی طاعت کے علاوہ کاموں کے اندر مال کو خرچ کرنا, گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنا, خلاف شرع کام میں مال خرچ کرنا, اور ضرورت کے مواقع میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. یہ تمام شکلیں ہیں مال کو ضائع کرنے کی, اس سے منع کیا گیا ہے. اب اگر کوئی آدمی مال کو ضائع کرتا ہے تو اس سلسلے کے اندر بعض فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے اوپر پابندی لگانی چاہیے, قاضی اور حاکم حجر لاحق کر دے رہے جو آدمی اپنے مال کو ضائع کرتا ہو. یہ امام شافعی, امام احمد, امام مالک رحمہم اللہ اس طرف جاتے ہیں کہ جو آدمی مال کو ضائع کرتا ہے یہ بھی اس پر پابندی لگانے کا ایک سبب ہے, پابندی لگا دینی چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں, عقل مند بالغ کے اوپر حجر لاحق نہ کیا جائے ورنہ اس کو مفلوج بنانے کی طرح حال ہو جائے گا. البتہ لوگوں کو مال ضائع کرنے سے بچانے کی کوئی تدبیر حکومت کرے, مثلاً یہ کہ شادی بیاہوں کے اندر بے حساب خرچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بریک لگانے کے لیے مملکہ اسلامیہ کوئی قانون مقرر کرے. جیسے کہ ہمارے ملک کی حکومت میں بھی الیکشن کے اخراجات کے اوپر کنٹرول ہے کہ ایم ایل اے, ایم پی کے امیدوار جو ہوتے ہیں, اسمبلی اور پارلیمنٹ, تو اس کے اندر اخراجات کی ایک لمٹ ہوتی ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر اقدامات کرتا ہے زائد خرچوں کے اوپر. تو جب الیکشنی امور کے اندر پابندیاں ہیں تو ملک میں اس طرح اخراجات میں اسراف ہوتا ہو, شادی بیاہ وغیرہ میں, تو اس پر تحدید ہو, حد بندی ہو, اس کا کوئی قانون ضرور بننا چاہیے. جیسے کہ کورونا کال میں دیکھ لیا کہ بھئی شادی میں جو ور گھوڑا نکلے گا, بارات نکلے گی, تو اس میں لمیٹیشن قانونی طور پر ہو گیا تھا کہ بھئی 50 آدمی جا سکتے ہیں, 100 آدمی جا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے پابندیاں حکومتوں کو فکر کر کے عائد کرنی چاہیے. جی,
بقول اللہ تعالی, واللہ لا يحب الفساد,
اب چند آیتوں کے ذریعے امام علی مقام استدلال فرما رہے ہیں، واللہ لا یحب الفساد، فساد ہر طرح کے گناہ کو کہتے ہیں. اب ان گناہوں کے اندر یہ بھی آ گیا کہ اپنا مال آدمی گناہ میں خرچ کرے، یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. جی، مفسدین بھی یہی لوگ ہیں کہ جو مال کو غلط کاموں میں، ظلم میں، تبذیر میں، خلاف شرع کاموں کے اندر لگاوے، اس طرح کے لوگ مفسدین کی تعمیم میں شامل ہے. تیسری آیت امام علی مقام لائے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ شروع کی، تو اس کے اندر آپ نے لوگوں کو مال کمانے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا. اس پر قوم کے لوگ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، شعیب، پہلے عقیدوں کی بات تھی، پہلے تم جو ہے ہمیں نماز وغیرہ کے لیے کہتے تھے، اب تو تم ہماری دنیاوی معیشت، اکنامک نظام، معاشی امور، اس میں بھی دخل گیری کرنے لگے کہ ہمیں کیسے کمانا کیسے نہیں کمانا، اس میں بھی آپ تو دخل گیری کرنے لگے. عجیب بات ہے، جیسے کہ آج کل امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ مولوی ملا امامت کراوے، عید پڑھاوے، جمعہ پڑھاوے، مر جاوے جنازے کی نماز پڑھاوے، بچہ پیدا ہو اذان دے جاوے. باقی یہ ہے کہ کاروبار میں کیا حلال کیا حرام، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کو اس میں دخل گیری نہیں کرنے کی. ہم کمائیں جس طرح چاہے کمائیں، کون ہم کو کمائی میں روک ٹوک کرے. آج مسلمان میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے. یہی شکوا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا، غلط شکوا. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم ہمارے مال میں جو چاہے کرے، آپ کون روکنے والے؟ شعیب ناراض ہو گئے. تو اس کو محل ذم میں بیان کیا گیا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بات مذموم تھی. مال کے خرچ کے اندر، کمائی کے اندر آدمی پابند ہے شریعت کا، اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں کر سکتا. تو ان تمام آیتوں کا حاصل یہ نکلے گا کہ مال کو ظلم کے کاموں میں خرچ مت کرو، گناہ کے کاموں میں مت خرچ کرو، خلاف شرع کاموں کے اندر خرچ مت کرو. یہ ہے آیات کا تقاضا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور سفیہوں کو تم تمہارا مال مت دے دو. اب دیکھیے، سفیہ جو آدمی ہوگا تو وہ آدمی کو اگر مال دیں گے تو جہاں نہ خرچ کرنا وہیں وہ خرچ کرے گا، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، نہ خرچ کرنے کے مواقع پر خرچ کرے گا. اب اس کو مال دینا، یہ مال کو ضائع کرنا ہوا، اس لیے منع کیا گیا. والحجر فی ذالک، اور اس سلسلے میں پابندی لگانے کا بیان. گویا امام نے اپنا رجحان بتا دیا کہ میں امام شافعی احمد مالک रहीमहुमुल्लाह वाला रुझान रखता हो। इस सिलसिले में अगर कोई माल अपना जाये करता हो तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। वमा युनहा अनिल खिदाई, कारोबार के अंदर मामलात में धोखा देना भी ममनू है, जिसमें धोखा न दिया जावे। जी अब हजर के सिलसिले में एक बहुत अच्छी जामे बात जहन के अंदर रखो। हजरतुल उस्ताद मुफ्ती सईद साहब रहिमहुमुल्लाह ने इस सिलसिले में एक बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं कि पाबंदी लगाने की दो सूरतें हैं। एक सूरत है अखलाकी पाबंदी लगाना माल जाये करने वालों पर, और दूसरा है कानूनी पाबंदी जारी करना। का जो अखलाकी पाबंदी होती है वो एक तरह का मशवेरा होता है कि भाई सूफी जी आप जो है खमण मत खाइए, मैं आपके ऊपर खमण की पाबंदी लगाता। ये अखलाकी पाबंदी हुई, वो एक मशवेरा है कि भाई ये गैस छाप खाना है उसको न खाना चाहिए। नंबर दो, कानूनी पाबंदी। कानूनी पाबंदी लगने से तसर्रुफात कल अदम हो जाते हैं, तसर्रुफात मादूम हो जाते हैं, कल अदम हो जाते हैं। तो सफीह के ऊपर अखलाकी पाबंदी तो लगा सकते हैं कि उसको सफीह को महजूर करार देने के बाद या उसका दिवालियापन का ऐलान करने के बाद अखलाकी पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े मामलात के अंदर काजी कानूनी पाबंदी भी लगा देवे जब उसका दिवालियापन और उसका मुफलिस होने का ऐलान हो जावे तो काजी कानूनी पाबंदी लगा देवे ताकि वो मजीद कर्जे न करे, कर्ज फाहों का माल जाये न करे। लेकिन जो रोजमर्रा की उसकी जरूरियात है इस सिलसिले के अंदर पाबंदी न लगाई जावे कि भाई उसको माचिस लेनी है तो उस पर भी पाबंदी, तो घर में चाय कैसे उकारेगा वो, माचिस लगाने लेने पर भी तुमने पाबंदी लगा दी। तो इस तरह की रोजमर्रा की जरूरियात की जो चीज है तो ये पाबंदियां उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हजरत फरमाते थे कि दोनों अकवाल में तत्बीक ये होगी कि इमाम अबू हनीफा और जो है साहिबैन रहिमहुमुल्लाह के कौल का मिसदाक रोजमर्रा के मामलात कर दो कि रोजमर्रा की जो जरूरियात है उस पर पाबंदी न लगाई जाए। और अइम्मे सलास और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का जो मसलक है उसकी मुराद ली जावे कि बड़े बड़े मामलात के अंदर पाबंदी लगा दो, तो दोनों के अकवाल में बहुत अच्छी तत्बीक हो जाएगी। जी ये रिवायत पहले तफसील से गुजरी है, यहाँ यूँ समझो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ جو منقص کے بیٹے تھے، دراصل ان کا معاملہ یہ تھا، کاروبار کرتے رہتے تھے اور دھوکہ بھی خوب کھاتے تھے، سامان کتنے میں خریدا وہی بھول جاتے تھے بیچارے، اور اپنے خیال میں یوں سمجھتے تھے کہ میں نفع خوب کماتا ہوں، حالانکہ روز گھٹاتے تھے اور روز کم کرتے تھے، مثلاً 100 روپے کا مال خریدا تو خود بھول جاتے تھے کہ میں نے 100 میں خریدا، اور لوگوں کو 50-50 میں بیچ ڈالتے تھے اور کہے کہ آج تو میں نے اتنا نفع کما ڈالا ہے، ایسے وہ بیچارے بھولے بھالے آدمی تھے، تو روز گھاٹا کھاتے تھے۔ اب ان کے گھر والوں نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا، انہوں نے کہا کہ کاروبار کے بغیر تو حضور مجھے چین نہیں پڑتا، مجھے تو کچھ نہ کچھ بیچنا خریدنا یہ سب چاہیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ان کو سمجھایا تو انہوں نے کیا کہا، انی اخدع فی البیوع، بیوع کے اندر مجھے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو کہا کرو لا خلابتا، یعنی کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا، میرے ساتھ دھوکہ فریب مت کرو۔ بس حضرت حبان لوگوں کو کہا کرتے تھے، تو یہ جملہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضرت حبان گھاٹا کھاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ گھاٹے سے بچنے کی ایک تدبیر بتا دی کہ تم کسی سے بھی معاملہ کرو یوں بول کے اولا خلا بتا، بھائی دھوکہ نہیں، بعد میں کچھ ہوا تو اپنے بے پھنس کا کر ڈالیں گے بھائی کہہ کے آنے کا۔ اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ ان کی فیملی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر حجر کا مطالبہ کیا تھا کہ حضور ان پر پابندی لگا دینا، روز میں روز یہ گھاٹا کر کے آتے ہیں، 100 کے 60 کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر پابندی لگاؤ نا۔ یہ جمہور کی تعبیر ہے۔ جی،
وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وبأس البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال۔
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ اور آپ کے کاتب وراد اپنے شیخ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے حرام کر دیا ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کو، اور اب اس زمانے کے اندر تو اگر سونوگرافی رپورٹ کے اندر آ جاوے کہ یہ فیمیل ہے بچہ تو وقت سے پہلے ہی اسکات کروا دیتے ہیں، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ وَمَنْ أَنْ وَحَاتِ، اور تمہارے اوپر حرام کیا کہ جو چیز دینا تمہارے ذمے ضروری ہو وہ چیز تم نہ دو، اور جو چیز تمہارے لیے لینا حلال نہیں ہے وہ چیز لینا شروع کر دو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ گویا خود کا حق وصول کرنے کا فکر ہے اور دوسرے کے حقوق کو منع کرے، جو دینا ضروری ہو دیتا نہیں اور جو لے نہیں سکتے وہی لے رہا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تمہارے لیے کیل اور کال کو ناپسند فرمایا، بلا وجہ مباحثہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بلا وجہ مباحثہ یعنی جس چیز کا شریعت نے آپ کو پابند نہیں بنایا اس چیز کے بارے میں سوالات مت کیا کرو۔ جس چیز کا تمہارے دینی دنیاوی اخروی امور سے کوئی تعلق نہیں ایسے سوالات مت کیا کرو۔ عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں وہ سوال مت کرو۔ وَكَثْرَتِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی،
باب العبد راع فی مال سیده ولا یعمل الا باذنه۔
عبد بندہ، غلام نگران ہے، محافظ ہے، امانت دار ہے اپنے مالک آقا کے مال کے اندر، اور مالک آقا کے مال میں اس کی اجازت سے ہی وہ کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ دراصل امام علی مقام جو ہے نا وہ آیا ایک مسئلے پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جب غلام کے اوپر پابندی ہے کہ اپنے آقا کی اجازت سے ہی وہ کوئی کام کرے تو سفیہ پر کیوں پابندی نہیں، سفیہ پر بھی آنی چاہیے۔ اس طرح وایا استدلال کر رہے ہیں۔ دوسری ایک بات سمجھو، حدیث شریف میں چند افراد کا بطور مثال تذکرہ کیا گیا، حالانکہ یہ تمام افراد سفیہ کی نظیر اور مثال نہیں بن سکتے۔ امام بطور استدلال تو لائے چند افراد کو، مثلا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اسی طریقے سے بی عورت، خادم، یہ چند مثالیں لائے روایت میں ہے، اور اخیر میں ایک جامع اصول آ گیا کہ فَكُلُّكُمْ رَائِن، چند جزیات کو بیان کر کے ایک جامع اصول بیان کر دیا گیا۔ خیر، تو حدیث شریف میں آئے ہوئے یہ تمام افراد سفیہ کی نظیر نہیں بن سکتے، تمام کے تمام کو ہم سفیہ کہہ سکتے نہیں کہ ان کے ذریعے سفیہ کے مسئلے پر استدلال کیا جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسری اہم بات ذہن میں رکھو، عرف جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے سب پابند ہوتے ہیں، ہر چیز کا عرف الگ الگ ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہے۔ چوتھی بات، غلام روزمرہ کے معاملات میں مہجور نہیں کیا جا سکتا، بڑے بڑے معاملات میں مہجور ہو سکتا ہے۔ اب غلام کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں مہجور قرار دو گے تو وہ بیچارہ انسانیت سے بھی خارج ہو جائے گا اور جانور کی صف میں شامل ہو جائے گا، اسی لیے جو غلام ہے وہ بھی ہر چیز میں اس پر پابندی نہیں عائد ہو سکتی، بڑے معاملات میں پابندی ٹھیک ہے۔ جی،
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وعن اجمعين انه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في البيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال وسمعت هؤلاء من رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے، محافظ ہے، امانت دار ہے، اور ان کو اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، یا دنیا میں اپنی ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اصول ہو گیا، ہر ایک رائی ہے، ہر ایک نگران، ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک محافظ، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں دنیا میں بھی سوال ہوگا، اللہ کے یہاں بھی سوال ہوگا۔ اب چند مثالیں دیکھو۔ فل امام، امام یعنی گورنر، حاکم، امیر، خلیفہ، نگران ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر، اور اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ کے یہاں بھی سوال ہوگا اور امیر المومنین کی طرف سے بھی علاقائی گورنروں سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو ہم نے فلاں علاقے کا گورنر بنایا تھا، کیا کیا؟ امیر المومنین سوال کریں گے اور اللہ کے یہاں بھی سوال ہوگا۔ اور مرد اپنے فیملی والوں میں نگران ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ فیملی والوں کا ضروری خرچہ ادا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، ان کی نماز اور دینداری کا خیال رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ دنیا میں بھی سوال، آخرت میں بھی۔ اگر بیوی بچوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، قاضی صاحب یہ ہم کو کھلاتے پلاتے نہیں، خرچہ نہیں دیتے، تو کورٹ بھی بھرن پوشن کا حکم دے گی کہ چلو ان کو ہر مہینے اتنا خرچہ دینے کا، اتنا جو ہے کورٹ بھی دنیا بھی حکم دیتی ہے۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں محافظہ ہے اور اس سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں۔ دیکھو، عام طور پر عورتیں گھر کے امور کی نگران ہوا کرتی ہے، شوہر تو بیچارہ حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، تعلیم تبلیغ کے لیے باہر جاتا رہتا ہے، گھر میں تو یہی ہوم منسٹر ہے، تو انہی کو سب کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنی ہے، دینی امور میں بھی، دنیاوی امور میں بھی۔ والخادم، یہ بھی ایک مثال ہے، تیسری مثال۔ اور خادم اپنے سیٹ کے مال میں محافظ اور ذمہ دار ہے، بس یہی ہے ترجمۃ الباب، اور اس سے سوال ہوگا۔ مثلا ان تمام مثالوں میں یوں جاری کرو، رائی کا لفظ ہم چرواہے کے لیے بولتے ہیں کہ ایک چرواہا جب جانور کو لے کر چرانے کے لیے گیا تو شام کو اس کا مالک ریوڑ کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کے بارے میں پوچھے گا کہ بھائی تو صبح میں جانور لے کے گیا تھا، شام کو آیا پھر بھی جانور بھوکے، تو ان کو چرانے لے گیا تھا کہ کہاں لے گیا تھا؟ سوال ہوگا اس سے ان کے بارے کے اندر۔ دوسرا، جانور کی تعداد کے متعلق بھی باز پرس ہوگی کہ بھائی صبح میں 50 بکری، 10 بھینس، 12 بیل لے کے گیا تھا، میں ہر ایک میں ایک ایک کم کر کے آئے تو کہاں گئے سب جانور؟ شام کو تعداد کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، ایک بکری لنگڑاتی ہوئی آ رہی، یہ پیر کس نے توڑا بکری کا؟ سفاڑے مار کے یہ چرانا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سوال ہوگا۔ اس طرح ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قال، فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یہ تو ایک دم پکا پرفیکٹ یاد ہے، لیکن مجھے ایسا بھی یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا تھا کہ ایک مرد اپنے باپ کے مال میں نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیکھو کتنے محتاط لوگ ہیں کہ جتنی پکی بات ہے وہ پکی نقل کی، نہ جو کچی پکی یاد ہے اس کو الگ سے ذکر کر دیا، پھر اصولی بات چند جزیات کے بعد جامع اصول، فَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ، گویا یہ چند مثالیں ہیں اور مزید جزیات بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. مثلا کیا جزیات؟ آپ جیسا کوئی پیر صاحب ہے تو اپنے مریدوں کے اندر جو ہے ذمہ دار کہا جائے گا کہ تم اپنے مریدوں کی برابر اصلاح تربیت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، خالی مریدوں سے ہدیت لیا کرتے ہو، کچھ اصلاح تربیت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہ ہے مسئول عن رعیتی. اسی طرح استاد، کہ بھائی تو استاد ہے تو تیرے جو عزیز تلامذہ ہے ان کے بارے میں تو کچھ کرتا ہے کہ ان کو سونے دیتا ہے، گھومنے دیتا ہے، آوے نہیں آوے سب چلا لیتا ہے، پڑھے نہیں پڑھے سب چلا لیتا ہے، یا کچھ دیکھ بھال بھی کرتا ہے، یہ استاد ذمہ دار ہے اس سلسلے کے اندر. اسی طرح محتمیم اپنے ادارے کے طلباء کے متعلق مسئول عن رعیتہ. اب وہ محتم یہ کہے کہ میں کتنے پر دھیان رکھوں، تو محتم بنا کیوں؟ تجھے کون گھر کہنے آئے تھے کہ چلو محتم بنو؟ بنا کیوں؟ نگرانی نہیں ہوتی ہے، استعفا دے اور گھر بیٹھ جا یا سیدھا سیدھا ایک کلاس لے کے پڑھانے بیٹھ جا، نہیں نگرانی ہوتی تو. تو یہ سب جو ہے جزیات اس کے نکل سکتے ہیں. چلو برات اختتام کیا کہ بھائی یہ جو مسئولیت کے بارے میں سوال ہوگا دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آخرت کے اندر بھی یہ سوال ہونے والا ہے. اسی لیے آخرت کے سوال کے متعلق متفکر رہو، بڑے بننے کا تو بہت شوق ہے لیکن اپنی ذمہ داری کے بارے میں آخرت میں بھی سوال ہوگا، اس کی کچھ فکر کرو. جی